جیسے لمبی اس کی چار لگاؤ بولو اشربو والا دوسرے کو کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. اسراف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سکت اور اپنے مقدور سے زیادہ خرچ نہ کرو. اگر آمدنی 1000 کی ہے اور آدمی مہینے میں 2000-1500 خرچ کر رہا ہے تو یقیناً وہ کسی وقت بھی ننگا ہو جائے گا, لیکن اگر دیکھ کر کے پیر پھیلا رہا ہے, حساب کر لے رہا ہے کہ بھائی اتنا ہی خرچ کریں گے تو ہماری حالت چھپی رہے گی انشاءاللہ, تو وہی آدمی عقل مند آدمی شمار ہوگا. اسی طرح نعمت کو رکھ کر کے اس کو چھپا کر کے نہ خود کھانا نہ خود استعمال کرنا اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہ کرنا, یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور فرشتے دعا اللہ تعالیٰ کے دعا کرتے ہیں, اللہ آتے منفقاً خلقاً, اے اللہ تعالیٰ جو جس کو تو دے رہا ہے خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا بدلہ تو دے. خرچ اپنے اوپر کر رہا ہے یا کسی اللہ کی راہ میں دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ وآتی ممسکاً خلقاً, جو شخص پکڑ کے رکھے ہے بند کر کے رکھے ہے اس کا مال, یہ فرشتوں کی بدعا ہے, اس کے مال کو ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ. تو یہ سب تفسیر میں آتی ہے, اما بنعمت ربک فحدث, اللہ کی نعمت کو ظاہر کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم نے دیا ہے تو اس نعمت کو ظاہر کرو. اپنے اوپر بھی کپڑا معقول پہنو, کھاؤ اور لوگوں کو کھلاؤ بھی. صرف یہ تفسیر کرنا کہ نہیں خود کھائیں اور اللہ کی راہ میں ایک پیسہ بھی نہ دیں, یہ بھی غلط ہے. اس سے معلوم ہوا, اس حدیث کو مصنف نے کتاب اللباس میں ذکر کرنے کا کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ آدمی کا لباس اس کے حسب قدرت پہن سکتا ہے, اس میں اسراف نہیں ہوگا. اگر وہ کافی اللہ تعالیٰ نے اس کی کافی وسائط دی ہے تو اچھے سے اچھا کپڑا زیادہ سے زیادہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں اسلام لائے تو ان کے اوپر 300 دینار کی ایک چادر ہوا کرتی تھی. اسلام لانے کے بعد چھوڑ چھاڑ کر کے سب گئے, کچھ چیزیں کچھ دن تک تو جو کچھ لے گئے تھے خرچ ہوا, اس کے بعد پھر ان کی حالت بہت ہی پتلی ہو گئی. یہاں تک کہ جب شہید ہوئے تو ان کے لیے ان کی چادر ایک چادر بھی نہیں, پوری دفن کرنے کے لیے نہیں رہی. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ان کو دفن کیا جانے لگا تو شہید ہوئے ان کے پاس ایک چھوٹی سی چادر تھی, جب پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا, سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتا. پیر رسول نے فرمایا کہ سر کو ڈھانک دو چادر سے اور پیر پر کیل سر رکھ دو. سبحان اللہ. تو یہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, اگر کسی کو صوفی کہنا جائز ہے صحیح معنی میں تو حضرت عبداللہ ابن مبارک, جس کو زہد کہا جائے گا, تصوف کا لفظ یا صوفیت کا لفظ یہ اسلامی اور دینی لفظ نہیں ہے, زہد ہے. زہد تزکیہ نفس ایک چیز ہے, اس کے نتیجے میں زہد جو دنیا سے بے پرواہی یا دنیا سے زیادہ تعلق نہ رکھنا, دنیا سے لا تعلقی اگر ہے تو دنیا کما کر کے بھی انہوں نے زہد برتا, ان کی تجارت چلتی تھی اور خود نہ کھا کر کے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے تھے, طلبہ کے اوپر وہ خرچ کرتے تھے, جہاد میں اپنے پیسے خرچ کیا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ. یہ بھی ایک طریقہ ہے, پیسے کماتے تھے, تجارت کرتے تھے, جو کچھ آتا تھا طلبہ پر اور جہاد میں خود بھی جا کر کے وہاں سرحد پر باقاعدہ ڈیوٹی دیتے تھے, وہاں حدیث پڑھاتے تھے. سبحان اللہ. ان کے ترجمے میں آیا ہے, ان کے سوان حیات میں وہاں جاتے تھے, خرچ کرتے تھے اور خود حدیث کا درس سرحد پہ جو لوگ مجاہد ہوتے تھے سرحد کی حفاظت کے لیے تعینات, اس میں جا کر کے خود بھی باقاعدہ ہتھیار کے ساتھ تیار ہو کر کے اور حدیث کا درس بھی دیتے تھے. تو یہ ہے اللہ کی نعمت کا اظہار کا ایک طریقہ, یہ بھی کہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے آپ کم کھا کر کے. اس کو سمجھنے کے لیے حضرت انصار رضی اللہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا موقف سامنے رکھیں, وہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, خود بھوکے رہ کر کے اور مہاجرین اپنے بھائیوں کو کھلاتے تھے. تو آدمی اگر خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلا رہا ہے, اپنا معمولی موٹا جھوٹا کھا پی کر کے پہن کر کے گزار رہا ہے اور لوگوں کو خرچ کر رہا ہے, تو یہ سب سے اونچا معنی ہے. ان اللہ یحب اذا انعم علی عبد نعمت یرا اثر, یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر بندے پر دیکھے, یہ سب سے اونچا معنی ہے. یہ نہیں کہ اچھے سے اچھا پہن کر کے اور پکڑیا طور پر زمین پر پیر پٹک کر کے آدمی چلے, یہ نہیں معنی سمجھنا چاہیے. معنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے اپنا خود بھی پہنو لیکن اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. مال کی محبت کے باوجود بھی دل کو محسوس کر کے دل کو مجبور کر کے اللہ کی راہ میں مسکینوں اور یتیموں کو کھلاتے بھی رہتے ہیں جی. وعن علی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان لبس الفسی. کیسی پڑھنا غلط ہے. فسی فس ایک دریا ہے یا ایک علاقہ ہے مصر میں, وہاں خصوصی طور پر یا خاص طور پر ریشم کے کپڑے بنائے جاتے تھے, جیسے بہت سے ملکوں میں اس وقت بھی بنارسی ساڑی یا بنارس کے کپڑے ریشمی مشہور ہیں. تو اس طرح اس زمانے میں بھی مصر مصر کا یہ دریا اس نام سے مشہور تھا, اور بعض لوگ کہتے ہیں پس ایک آدمی کا نام تھا اسی پر منسوب. بہرحال یہ ریشم کے ایک کپڑے کی نوعیت تھی جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مصر سے آیا کرتی تھی یا آیا کرتا تھا یہ کپڑا, جس نو کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اس کے پہننے سے منع کیا, کیونکہ وہ ریشم کا تھا, اس کا نام کچھ بھی دیں. اسی طرح محسفر زعفران سے رنگے ہوئے یا عصفر ایک گھاس ہوتی ہے پیلے رنگ کی, زعفرانی رنگ کی ایک گھاس ہوتی ہے یا گھاس کو جب نچوڑے تو زعفرانی رنگ اس سے نکلتا ہے, اس سے رنگتے تھے لوگ, جس کو آپ زیادہ زیادہ یا قریب رنگ اس کو گروا رنگ سمجھیں گے, یا یہ کہ اس وقت سبحان اللہ اس کو ہندوستان میں پنڈوا استعمال کرتے ہیں, ہندوؤں کے پنڈوا جو ہیں, اور وہ بھی کب سے لیا ہے اس کی تاریخ پرانی نہیں ہے. دو چادر سبحان اللہ, پہلے ہم لوگ جاتے تھے دیکھتے تھے وہ چیز نہیں نظر آتی تھی, ان کا لباس دھوتی ہوتا تھا اور کچھ, لیکن اب خالص احرام کی شکل سبحان اللہ. دیکھیے یہ مسلمانوں کا اثر ہے یا کم سے کم اسلام کے اثر سے, خالص احرام کی دو چادر ہیں, اس کو کبھی رنگ لیتے ہیں تو پیلا رنگ رکھتے ہیں وہی زعفرانی رنگ, اور نہیں رکھتے تو سفید بھی ہوتا ہے, اس طرح وہ جا کر کے گنگا اشنان کرتے ہیں. دیکھا گیا سبحان اللہ. اچھی بھائی زیادہ دن سے نہیں ایسا ہوا ہے, جلدی انہوں نے پیترا بدلا ہے. بہرحال تو یہ جو ہے پیلے رنگ کا اس معنی کا رنگ جو استعمال کرتے ہیں غیر اقوام, لگتا ہے پرانے زمانے میں بات شروع میں لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا رنگ ہوا کرتا تھا, یہودی پوپ اور پادریوں کا یہ رنگ ہوا کرتا تھا, اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیلے رنگ سے کے پہننے سے منع فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیلا رنگ نہیں ہے, اگر اور کسی رنگ کی ممانعت ہے تو, ورنہ پیلے رنگ کے علاوہ دوسرے رنگ کے کپڑے نیلا ہو سرخ ہی ہو. ایک روایت میں آیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے پیلا رنگ سرخ کپڑے پہننے سے منع فرمایا, لیکن وہ سرخ رنگ اس کے علاوہ دوسری روایت آئی ہے بخاری شریف کی, صحابی نے فرمایا کہ ہم نے پیارے رسول, کتاب اللباس میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ میں نے پیارے رسول کو لمبے بال والے جو کان تک یا کندھے تک لمبا ہو اور سرخ کپڑے میں پہن کر کے پیارے رسول سے اچھا کسی کو میں نے خوبصورت نہیں دیکھا. مارا ہے تو احسنا من ذی لمت حمرا من ذی لمت فی حلت حمرا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس روایت میں آیا ہے سرخ رنگ پہننے سے ممانعت کا, علماء نے کہا کہ یہ بخاری کی روایت نہیں ہے بلکہ وہ ادنا درجے کی ہے, اور جو روایت آئی ہے بخاری شریف کی کہ پیارے رسول سرخ پہنتے تھے تو سرخ کا پہننا یہ آدمی کے لیے جائز ہے. کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے کہ خالص سرخ نہ ہو, بیچ بیچ میں سرخ ہو, بیچ بیچ میں سفید ہو, جیسے یہ اترا ہے تو اس میں ممانعت ہے, لیکن اگر خالص سرخ ہو تو منع ہے. جہاں تک روایات سے پتا چلتا ہے کہ انشاءاللہ خالص سرخ رنگ بھی مرد پہن سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اگر کسی زمانے میں یا کسی علاقے میں اس کو عورتوں کا رنگ نہ سمجھا جاتا ہو یا عورتوں کے لیے مخصوص نہ کر دیا گیا ہو. کہیں بھی کوئی رنگ بھی اگر عورتوں کے لیے مخصوص ہے, غیر مسلموں نے اس کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے خاص حالات کے لیے, تو وہ اس رنگ کے کپڑے اس معنی میں منع ہو جائیں گے کہ وہ ممنوع ہو جاتے ہیں عورتوں سے مشابہت سے یا غیر مسلموں سے مشابہت کی وجہ سے. عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما قال رأى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پیارے رسول نے پیلے رنگ کے رنگے ہوئے دو کپڑے دیکھے. رأى علی, وہ کہتے ہیں میرے اوپر آپ نے دیکھا دو پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے. فقال امک امرتک بہذا, تمہاری ماں نے اس میں اس کا حکم دیا ہے. یہ انکاری لہجہ مبارکہ تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, رواہ مسلم. یعنی ہم نے تو منع کیا ہے اس قسم کے رنگ پہننے سے, تمہاری ماں کہتی ہے کہ تم پڑھو پہنو. یعنی یہ گویا سختی کا یہ لہجہ اور یہ تعبیر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کے خلاف ہے, یعنی یہ کہ پیلے رنگ کا خصوصی جو رنگ عورتوں کا ہو یا غیر مسلموں کا ہے اس کے پہننے سے پیارے رسول نے منع فرمایا. وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما انها اخرجت جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطوفۃ الجیب والکمین والفرجین بالدیباج. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا, جبے کی تاریخ یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, آپ کی وسائل کے بعد حضرت عائشہ کے پاس یہ جبہ تھا, ان کی وفات کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عائشہ ہی نے اپنے زمانے ہی میں حضرت اسماء بنت ابی بکر نے اپنی بہن کو دے دیا تھا. اس کی اور دوسری توصیف اس معنی میں آئی ہے کہ حضرت اسماء کے پاس پیارے رسول کا یہ جبہ رہتا تھا, لوگ لاتے تھے اپنے برتن کو, کپڑے برتن میں پانی لے کے آتے تھے, مریض کو پلانے کے لیے پیارے رسول کے اس جبے کا ایک کونا دھو کر کے دے دیتی تھی اور مریض شفایاب ہو جاتا تھا. یہ پیارے رسول سے تبرک کا مشروع طریقہ جو تھا اس کو استعمال کرتے تھے. یہ روایت صحیح ہے, بخاری شریف کی روایت اور دوسری جگہ کی بھی, کہ آپ کا وہ جبہ گویا آپ کے بعد بہت دنوں تک رہا, اس کو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوگ اپنے برتن میں پانی لے کے آتے اور اس کا کونا تھوڑا سا دھو کر کے اور اس سے شفا تبرک حاصل کرتے تھے. پیارے رسول کے ساتھ تبرک, اس میں کوئی شک نہیں, جائز. پیارے رسول کی زندگی میں آپ کے مبارک خوب سے, آپ کے مبارک پسینہ سے, اسی طرح آپ کے کپڑے سے, آپ کے جسم کو چوم کر کے. ایک صحابی حضرت سلمان فارسی کا قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, انہوں نے پیارے رسول کی بعثت کا سن کر کے اور اپنے فارس سے نکل کر کے بھاگ کر کے آئے, آتے آتے بہرحال مدینے کسی طرح پیستے بکاتے غلام بن کر کے مدینے میں آئے, تو انہوں نے ان کو خوشی مدینے میں پہنچ کر کے اس طرح ہوئی. وہ کہتے تھے کہ یہی وہ جگہ ہے شاید جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی جگہ ہے, کیونکہ وقت انہوں نے جو پڑھ رکھا تھا وہی تھا. تو کسی کھجور کے درخت باغیچے میں وہ نوکر تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کھجور کے درخت پر, یہ کھجور کاٹ رہے تھے تو اچانک کسی نے آواز دی کہ نبی عرب کے نبی مبعوث ہو گئے, یہودی تھا وہ جس کی کھجور تھی یا جس کا باغ تھا. اس کے سامنے جب انہوں نے سنا تو تیزی سے کھجور سے اتر کر کے بھاگ کر جانے لگے, تو اس نے چانٹا مارا ان کو. یہ قصہ روایت میں آتا ہے. اس کے بعد پھر شام کو وہ اپنا کچھ کمائی اپنی کمائی کا کچھ حصہ لے کر کے آئے تجربہ اور امتحان کرنے کے لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ آپ ہدیہ تو کھاتے ہیں صدقہ نہیں کھاتے ہیں. پیارے رسول اپنے صحابہ کرام کی جرمٹ میں حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف فرما تھے. حضرت سلمان فارسی تھوڑا سا کھجور لے کے آئے اور پھر آپ کو دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے یہ صدقہ ہے. پیارے رسول نے اس کو ہاتھ میں لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کلو انتم, تم لوگ کھا لو, خود نہیں کھایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں ہاتھ ہی واحدہ, ایک نشانی تو ہمیں مل گئی. پھر اس کے بعد وہ چکر کاٹ کے کہتے ہیں کہ ہم پیارے رسول کے ارد گرد گھومنا پھرنا شروع کر دیا ہم نے, تو پیارے رسول سمجھ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں. فکشف صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم النبوۃ, چادر اور رکھی تھی پیارے رسول نے خاتم نبوت دائنے کندھے کے اوپر یا دائنے کولے کندھے کے اوپر, ایک جیسے کہتے ہیں کہ حجل ایک چڑیا ہوتی اس کے انڈے کی طرح ابری ہوئی ایک چیز تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, صاف اور اس کو چوم لیا انہوں نے. تو یہ چومنا بھی تبرک کے لیے جائز, اس میں کوئی شک نہیں. پیارے رسول کا پسینے مبارک لے کر کے حضرت ام سلیم اپنے خوشبو میں ڈالتی تھی. صحابہ کرام آپ کا وضو کا پانی اور سوپ آپ لے کر کے اپنے جسم میں ملتے تھے, یہ سب چیزیں جائز, اس میں کوئی شک نہیں. اسی طرح آپ کا جبہ مبارکہ بھی دھو کر کے استشفاء کرتے تھے, استعمال لیتے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پتی یا کوئی بھی چیز ہو اس سے آدمی تبرک لے سکتا ہے. لیکن اب اس زمانے میں یہ مسئلہ صرف ایک نظریاتی مسئلہ رہ گیا ہے. مسئلے کے طور پر کہا جائے گا کہ پیارے رسول کی کوئی بھی چیز ہو اگر اس زمانے میں ملے تو آدمی اس سے تبرک لے سکتا ہے. آپ کی جوتی مبارک ملے جس کو آپ پہنتے تھے اس سے تبرک, اس کو چھو کر کے آدمی برکت حاصل کر سکتا. لیکن ہے کہاں آخری چیز جو رہ گئی تھی پیر رسول کی, وہ ممبر مبارک. ممبر میں رمانہ بھی بنا ہوا تھا اس طرح کا گول سر. حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ اس کو, حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں خاص طور پہ آتا تھا کہ اس کو چھوتے تھے تبرک کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ پیر رسول کا دست مبارک وہاں پڑا تھا. لیکن جب وہ 300 اور کچھ ہجری میں نکلاتا ہے کہ وہ جل گیا, تو ممبر مبارک کا پورا بچا ہوا حصہ جو اس وقت ممبر کی جگہ اس کی زمین میں دفن کر دیا گیا, یہ تاریخ میں وفا الوفا محدودی نے ذکر کیا ہے. تو اب کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے تبرک لیا جائے. لوگ جا کر کے جاریاں چھوتے ہیں, یہ جاریاں تو پیارے رسول کی ہے نہیں, یا پیارے رسول کے زمانے کی ہے نہیں, یا پیارے رسول سے ان کا کوئی اس طرح کا سلامس یا پیارے رسول نے اس کو چھوا اور ٹچنگ تو نہیں ہوئی تھی, اس وجہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے چومنے کی. ہاں اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی لگی ہوئی کوئی چیز ہو تو یقیناً اس کو چھوا جا سکتا ہے. بہرحال تو یہ کہتی ہیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکالا پیارے رسول کا جبہ, مکفوفۃ الجیب والکمین والفرجین بالدیباج, کہ آپ کے دونوں کی دونوں آستین یا آگے کو کیا کہیں گے تاج یا بٹن کی جگہ جو تھی اس میں دیباج کا پتہ لگا ہوا تھا, اسی طرح آپ کے دونوں نیچے پیر کے پاس جو کھلے ہوئے ہیں کھلی ہوئی جگہ تھی اس کی, ان میں دو یا تین یا چار انگل کی چوڑائی ہی کا, اس سے زیادہ تو کم نہیں کیا جاتا کیونکہ آپ نے اسی قدر جائز کیا ہے, اتنے پٹیاں لگی ہوئی تھیں اس قدر جائز ہے. واس میں وہ بھی مسلم آزاد وکانت عند عائشہ, یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا یہ جبا, حق کا قبضت یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا. دیکھیے سبحان اللہ, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ جبہ مبارکہ بہت دل تک رہا. حضرت عائشہ کا انتقال کب ہوا ہے؟ 54 ہجری میں, پیارے رسول کے کتنے سال کے بعد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال کی تھی تو پیارے رسول کی خدمت میں ان کو پیش کیا گیا, شادی ہوئی ان کی 9 سال کی تھی, اور جب 19 سال کی ہوئی 18 سال کی ہوئی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. 18 سال کے بعد سے لے کر کے بیوگی کی زندگی, کیونکہ پیارے رسول کے بعد آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنا جائز نہیں, سب امہات ہیں, امہات المومنین ہیں. 54 میں آپ کا انتقال ہوا ہے, کتنے سال تک زندہ رہی؟ حضرت عائشہ کے پاس تھا, پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر اب آپ کی بہن, ان کو ملا ہو یا انہوں نے اپنی بہن کی حیثیت سے اس کو لے لیا اپنے پاس رکھ دی. مسلم شریف میں ہے کہ کانت عند عائشہ, یہ جبہ مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا, حتی قبضت یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا, فقبضت تھا حضرت ام سلمہ نے پھر اس کو, حضرت اسماء نے اس کو لے لیا. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسوا, پیارے رسول اس کو پہنتے تھے, فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا, تو ہم اس کو مریضوں کے لیے دھو کر کے پلاتے تھے, اس کو دھو کر کے اس کا ایک کونا لے کر کے دھو کر کے مریضوں کے شفا کے لیے پلاتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تبرک اور یہ استشفاء پیارے رسول کی ذات مبارک سے جائز تھا. زاد البخاری فی عدم المفرد, بخاری کی روایت میں ہے, عدم المفرد کی الگ کتاب ہے, کان یلبسها للوفد والجمعہ, یہ ریشمی کناروں یا گوٹ کا لگا ہوا یہ جبہ آپ خصوصی طور پر جمعہ کے دن اور جو باہر سے لوگ مہمان وفد آتے تھے ان کے استقبال کے لیے آپ پہنتے تھے. اسی طرح تیسری روایت میں ہے کہ آپ عیدین میں بھی اس کو پہنتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کا کوئی ایسا کپڑا آدمی اچھا اس طرح اس معنی میں رکھ لے کہ خاص مناسبات میں پہنے تو پیارے رسول کی سنت, خاص مناسبات میں, بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے آخری زمانے میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ اساس دے تو تم میں سے کوئی ایسا ایک کپڑا رکھ لے جو جمعہ اور عیدین کو پہنے, خصوصی طور پر, کیونکہ عام دنوں میں کام کا کپڑا ہوتا ہے, پسینے اور گرد اور مٹی لگ کر کے گندے ہوتے ہیں, اچانک آدمی آئے گا پھر دھوئے گا تو پھر وہ چیز نہیں آئے گی, اچھا خوبصورت کپڑا رکھا ہوا ہے پہن کر کے بدل کر کے اس کو جمعہ پڑھ لیا. یہ چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں کو جمعہ کی احادیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو وساط دے تو جمعہ کے لیے خصوصی کپڑا رکھ لیں تاکہ وہ جمعہ اور عیدین کو پہنے. خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جبہ مبارکہ کو یلبس للوقت، جو لوگ آتے تھے مہمان یا خود ایمان لانے کے لیے بیعت لینے کے لیے آپ سے، تو ان کے سامنے آپ استقبال میں پہنتے تھے یا جمعہ کے دن آپ اس کو پہنتے تھے. تیسری روایت میں ہے کہ عیدین کو بھی آپ اس کو پہنتے تھے. عیدین کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کا حکم دیا آپ نے، نیا ہو تو زیادہ اچھا ہے. تو اس معنی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کپڑا محفوظ رکھے. لباس کے بارے میں جو اب احادیث ذکر کی ہیں ان میں جو شکل پیش کی گئی وہ یہ ہے کہ احرام کا ریشم کا کپڑا نہ ہو. ریشم کے کپڑوں میں سرخ کپڑے کے بارے میں بھی منع آیا ہے بعض روایت میں، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ سرخ کپڑا پہننا جائز ہے. البتہ صرف پیلے کپڑے پہننے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس کے علاوہ لباس کے اور شرائط جو دوسرے نصوص سے لیے جاتے ہیں وہ یہ کہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے حسب حال ان کا کپڑا ان کی شرمگاہ کو چھپانے والا ہو. عورت کے چھپانے کی جگہ صرف مرد کے جبہوں کی طرح نہیں بلکہ اور کچھ ہے. اس وجہ سے عورت کے لیے جلباب خاص طور پہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کا مطلب ہے کہ پورا پردہ ایسا ہو کہ جسم کے ایک کا ابھار نیچا اور اونچا ہونا ظاہر نہ ہو، آگے اور پیچھے. مرد کا بھی لباس ایسا نہ ہو کہ اس کی پیچھے سے بھی نظر آئے دونوں پھانکیں، یا یہ کہ آگے کی چیز نظر آئے، نہیں، تنگ نہیں ہونا چاہیے. آپ اس میں کوئی شک نہیں کہ پتلون کے نام سے پتلون پہنے، سروال جس کو کہتے ہیں، یا یہ کہ جو پٹھانی سوٹ ہوتا ہے یا اس طرح کا سوٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مبارک، بہت ہی پردے دار، اس میں کوئی شک نہیں. چوڑائی اس کی کچھ میٹر کی ہوتی ہے، کبھی کبھی اس میں اسراف بھی ہوتا ہے، لیکن پتلون جب پہنتا ہو یہ آدمی تو بہت ہی تنگ، یہاں تک کہ بیٹھنا اٹھنا نماز کے لیے بھی حرکت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. آپ اس کو یہ لباس خصوصی طور پر یہ کفار کا لباس ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ مسلمان اسی کو موٹے کپڑے میں اگر بنانا چاہیں تو اسلامی کپڑا بنا لیں. آپ دیکھیں گے کہ بعض اقوام ایسی ہیں، جیسے ممبئی وغیرہ میں ہم نے دیکھا، یہ جو گوہرے ہوتے ہیں یہ موٹا پتلون ہی کی طرح پہنتے لیکن چوڑا پہنتے ہیں، چوڑا بناتے ہیں. اسی طرح جنوب افریقہ سے بھی آتے ہیں لوگ، تو وہ گویا ایک پائجامے کی طرح اس کو چوڑا بنا لیتے ہیں، موٹا ہی کپڑا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پتلون نہیں بنتا. پتلون چونکہ انہی کا ایک خاص لباس ہے، اس وجہ سے ہم چاہیں گے کہ مسلمان اس سے یقیناً دور رہیں، کیونکہ کسی کی تقلید، اب یہ چیز تقلید ہی میں آئی ہے، اور مسلمان چونکہ کئی صدیوں سے جیسا کہتے مبتلا ہیں، اس وجہ سے جو کمزور قوم ہوتی ہے وہ غالب قوم کی تقلید کرتی ہے. ہندوستان کے متحدہ ہندوستان میں انہوں نے کیا کوشش نہیں کی کہ مسلمانوں کو ان کے دین اور ان کی تہذیب سے ان کو الگ کر کے اور انگریزی تہذیب اور انگریزی فکر ان پر مسلط کر دیا جائے، اور کیا گئے چھوڑ کر کے، تو ایسے لوگوں کو چھوڑ کر کے گئے جو ان سے برا کام مسلمانوں کے لیے کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں. تو اس قسم کی ان کی تہذیب، کپڑوں کی یا ٹائی باندھنے والی، مسلمانوں کو یقیناً اس سے نفرت ہونا چاہیے.
ٹائی کا کیا مسئلہ ہے؟
ٹائی کا مسئلہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جب فلسطین کے اوپر ان سب کا قبضہ تھا اور انہوں نے باقاعدہ اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور قبضہ کیا، تو وہ مسلمان کے نام سے یا مسلمانوں کی شکل بنا کر کے مسجدوں میں بھی گھس جایا کرتے تھے. تو اب یہ روایت تاریخی ہے، اس کی صحت کا یقین تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال تاریخ میں ذکر ہے کہ ان کو حکم دیا کہ اپنے گلے میں ایک پٹا رکھا ہے، اور اگر اس کے خلاف پایا گیا تو پھر ان کو سزا دی جاتی تھی. تو اس پٹے کو اس مکہ قوم نے ایسا بنا دیا کہ دوسرے لوگ بھی اس کو اس کی تکلیف کرنے لگے، اس کو ٹاہی کی شکل دے دی. اللہ اکبر.
جی
نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ ان کے لیے ایک ایسا پٹا بنا دیا تھا کہ تاکہ گلے میں پڑا رہے اور یہ معلوم ہو کہ غیر مسلم ہے، غیر مسلم کے لیے. تو انہوں نے اس کی ایجاد ایسی کر دی کہ اب مسلمان اس کو ٹائی کی شکل بنا کر کے دوسرے ان کی تکلیف کرنے لگے. جی بہرحال ہم تو یہ کہیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مشابہت سے منع کیا. علامہ ابن تیمیہ نے اس قسم کی چیزوں کی تنقید کر کے کتاب لکھی ہے، اس کا ترجمہ عبدالرزاق ملیح آبادی نے بہت پرانے زمانے میں کیا ہے، جس کا نام ہے راہ حق کے تقاضے. کتاب بہت بڑی، اس کو بہت مختصر دریا کو کوزے میں بھر کر کے خالص مقصد اس میں بیان کیا، لیکن علامہ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی اتنی موٹی ہے، ہمارے ساتھ سے ساتھ کو صبر کیا ہے کہ اقتضاء الصراط المستقیم، صراط مستقیم جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس کی ہدایت دے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جہنم والوں کی مشابہت سے ہم دور رہے ہیں، اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت و اصحاب الیمین، چاہے وہ عبادت کا طریقہ ہو، کھانے پینے بیٹھنے اٹھنے کا لباس کا، تو اس کو انہوں نے حرام کہا کہ کوئی لباس ان کا خاص ہے تو اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ ان کا خاص لباس ہے حقیقت میں، اس کے علاوہ آپ کا لباس وہ کبھی نہیں پہننے کے لیے راضی ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں بھی غور کرنی چاہیے کہ ان کا لباس نہ پہنے، نہیں مجبور نہیں کر سکتے ہیں ان کی نوکری، اولاً جب یہی ہے کہ اونٹ سے اونٹ سے سیدھی، جب مسلمانوں کے تمام حالات ہی الٹے ہیں تو کوشش اگر کرتے تو مسلمان اسلامی ملکوں میں رہتے، غیر مسلم ملک میں جائے کیوں وہ، وہاں پیار رسول نے منع فرمایا کہ جا کر کے وہاں آدمی رہے، جب رہے گا تو ظاہر بات ہے ان کی آگ کی آنچ سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، تو اب اگر مجبوری ہے روزی اسی پر مبنی ہے تب بھی یہ کہا جائے گا کہ نہیں اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، آپ حرام کر کھا کر کے یا حرام کر کے روزی مت مت کمائیے، بہرحال یہ چیز اگرچہ اس میں بعض لوگوں کا مسئلہ آسان کہا جاتا ہے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تعصب ہے، نہیں تعصب نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا اثر آدمی کے دل پر پڑتا ہے، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دینا چاہیے مسلمانوں کو، اپنا خاص لباس استعمال کرنا چاہیے جو شرعی لباس ہو، پردے کا ہو، اور اس میں ہم لوگوں کا پتلون جو ہے کسی زمانے میں بہت تنگ، کسی زمانے میں کچھ پھیلا، اس طرح کا بہرحال ابھرتا اور
شیخ صاحب ہمارے جو فوجی حضرات ہیں وہ تو اسلامی ملکوں کا سب انہی کی طرح لباس پہنتے ہیں، سارے
یہ بھی سب بہرحال تقلید ہی کی بات ہے، کچھ اور بنا
کے وہ تو ان کے
اب آپ دیکھیں یہاں جو حرس وطنی کے نام سے ہیں ان کا لباس وہ نہیں ہے، وہ تو بھی پہنتے ہیں، اس میں بھی وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن نہیں اگر وہی شلوار پیجامہ مسلمانوں نے ایجاد کیا، مسلمانوں کی ایجاد ہے، اگر ہندوستان کی تاریخ دیکھی جائے تو ان کے یہاں کیا تھا، دھوتی کے اور کیا تھا، مسلمان بھی جو ہوتا تھا وہ بھی مسلمان بھی وہی پہنتے تھے، لیکن مسلمانوں کا وہ لباس نہیں، کیونکہ آگے پیچھے سے اس میں بھی کھلا رہتا ہے، مسلمانوں نے ایجاد کی، آپ دیکھیں اس کا شعور بہت ہی پرانے پہلے زمانے میں جاگ چکا تھا، مسلمانوں کی پیجامے کا ایجاد کیا عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے، اور علی گڑھ میں جب اگرچہ سب سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی اور کچھ غلطیاں ہیں، لیکن انہوں نے جو خاص علی گڑھی لباس علماء کا بنایا کہ شیروانی ہو اور پیجامہ خاص طور پر، تو یہ سب اسی نقطۂ نظر کے ساتھ کہ اس سے بچیں مسلمانوں سے، کیا نام ہے کافروں کی مساوات سے، یہاں کوئی صاحب پوچھ رہے ہیں عرض یہ تھا کہ کیا دو نمازوں کے درمیان ایک سے زائد طواف ماسرات واجب طواف کے ادا کر سکتے ہیں، دو نمازوں کے درمیان ایک سے زائد طواف ماسرات، ایک نہیں آپ ہزار طواف اگر میں امکان ہو تو کریں، کوئی حرج نہیں، ہر سات چکر کے بعد آپ دو رکعت یا کئی ساتھ ساتھ کر کے اکٹھا ہر ایک کے لیے دو دو پڑھائیں، پھر پوچھ رہے ہیں بھائی نیز حنفی فقیہ کی، حنفی فقہ کی روح سے شاید لکھا جاتا ہے فقیہ لکھا ہے کہ روح سے کیا عصر کی نماز کے بعد طواف کے چکر کا واجبی طواف ادا کیا جا سکتا، نہیں حنفی فقہ کے اعتبار سے آپ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن حدیث کی روح سے انشاءاللہ آپ کو رخصت ہے، سارے رسول نے فرمایا ہے یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد، اگر کعبے کی تولیت تمہارے ہاتھ میں آئے تو کسی کو لا تمنعوا احدا، کسی کو کسی وقت بھی نماز پڑھتے ہوئے یا طواف کرتے ہوئے نہ روکو، تو اس سے کعبے شریف کی خصوصیت یا مکہ شریف حرم پاک کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے کہ اس میں کوئی وقت منع کا نہیں ہے، اگر احرام پاک ہے تو کیا پھر بھی دوبارہ عمرہ کے لیے احرام کا ہونا ضروری نہیں، ضروری نہیں ہے، وہی احرام آپ اس میں دس عمرے کر سکتے ہیں انشاءاللہ دس بار، لیکن یہ جو دس بار والا مسئلہ ہے صبح شام والا، یہ تنعیم والا عمرہ، اس کو میرے زبان میں جائز میں کہتا ہوں کہ اس کو نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں جائز، یہ چیز صحیح نہیں ہے، البتہ آپ احرام اسی کو کھول کر کے آپ چلے گئے پاکستان، ایک سال کے بعد اسی طرح رکھا ہے لپیٹ کر کے آپ اسی کو پہن کر کے بغیر دھوئے اگر پاک ہے تو آ سکتے ہیں، ایک نہیں دس، یہاں سے مدینہ شریف گئے وہی احرام بغیر دھوئے آپ چونکہ پاک ہے اس وجہ سے اس میں دوسرا عمرہ آپ کر سکتے ہیں،
ادھر سے اگر عائشہ مسجد جانا ہے
آپ جائیں تو اگر پاک ہے جائز، وہ عمرہ صحیح نہیں ہے حقیقت میں، لیکن اگر آپ اس کو صحیح سمجھتے جا رہے ہیں تو ایک نہیں دس ایک ہی پاک ہے حرام میں بلو جو ہے، آپ دس عمرے کر سکتے ہیں کوئی حرج
تو آپ سے پڑھنے میں
جی
صرف
ہر طواف کے بعد چاہے وہ عمرے کے ساتھ ہو یا الگ عمرے کے علاوہ، جب آپ عام لباس میں طواف نقلی کریں گے تو دو رکعت پڑھنے ہوں گے جی، زوال کا ٹائم ہو، عصر کے بعد کا ٹائم ہو، فجر کے بعد کا ٹائم ہو، کعبہ شریف میں یا حرم پاک میں کوئی منع کا وقت نہیں، کسی وقت بھی کوئی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری تجویز یہ ہے کہ کہیں گے جب اگر لوگ اس کو برا مانتے ہیں تو نہ کریں، لوگ نہ پیر پھیلائیں، لیکن آپ اگر پوچھ رہے ہیں کہ کیا پیر رسول کی تعلیم میں اس سے کوئی منع ثابت ہے، نہیں منع نہیں ثابت ہے، پیر رسول نے جس چیز کو منع نہیں کیا پھر اس کو منع کہنا بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سمجھیں کہ ہمارے علماء نے جو صحیح مسئلہ بیان فرمایا کہ آدمی اگر بیمار ہے، لیٹ کر کے پہلو کے بل لیٹ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو قبلے کی طرف منہ کر کے اس طرح دائنے یا ہاتھ پہ یا دائنے پہلو پہ لیٹ کر کے نماز پڑھے، اور اگر نہیں صرف پیٹھ کے بل پڑھ رہا ہے، پیٹھ نیچے پیٹ اوپر چہرہ اوپر، تو اس وقت پیر کو قبلے کی طرف کر کے تاکہ اس کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف رہے، اس طرح نماز پڑھنے کی کا طریقہ بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر کو قبلے کی طرف کرنے میں کوئی مزاحمت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔